إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور اپنے خالق اپنے مالک کو پہچاننے کے بعد اس بات کو بھی سمجھے اور اس بات کو بھی پہچانے اس بات کا بھی علم حاصل کرے کہ اس کا ہم پر کیا حق ہے۔ آج ایک انسان اپنے رشتہ داروں کو پہچانتا ہے، اپنے ماں باپ کو اور دوسرے رشتہ داروں کو، بھائی بہن سب کو پہچانتا ہے اور دور دور کے رشتہ داروں کو معلوم کرتا ہے کہ کون ہے، اپنے دوستوں کو بھی پہچانتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی پہچانتا ہے۔ لیکن اس پہچان کا فائدہ دنیا سے جڑا ہوا ہے، رشتہ داری سے جڑا ہوا ہے، احسان اور سلوک سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے بڑی ذات جس کی معرفت اور جس کی پہچان انسان کو ہونا چاہیے اور جس کا حق جان کر اس کو ادا کرنے کی کوشش میں اپنی زندگی کھپا دینی چاہیے، وہ ذات جس کے احسانات انسان پر اتنے ہیں کہ اس کے گننے کے لیے بھی ایک مزید نعمت درکار ہے، وہ اللہ جس نے انسان کو وجود دیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں کہ اگر ایک انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں انڈیل دی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، وہ نعمتیں بھی جو کھلی آنکھ سے دکھائی دیتی ہیں اور وہ نعمتیں بھی جو کھلی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی ہیں، چھپی ہوئی ہیں اور جن کو بہت غور کر کے سوچ کر سمجھنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں کہ خود اللہ رب العالمین کا کہنا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ان کو گن سکو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ انسان کا عجب المیہ ہے کہ انسان نعمتیں کسی کی لیتا ہے اور شکریہ کسی اور کا ادا کرتا ہے، یہ بڑی ناشکری ہے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان اللہ تعالی سے ساری نعمتیں زندگی بھر لیتا رہے لیکن اللہ تعالی کے احسان کو ماننے کی بجائے کسی اور کو ان نعمتوں کا دینے والا مانے اور انہی نعمتوں کو اللہ تعالی کی بجائے کسی اور کے آگے احسان مندی کے جذبے کے ساتھ لٹائے. ایک آدمی سب کچھ اللہ تعالی سے لیتا رہے، کیا کچھ اللہ تعالی نے نہیں دیا ہے؟ اللہ تعالی نے ایک ایسی زمین بنائی جس میں انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں ہیں. یہاں پر کھانے کے لیے غذا ہے، پھل ہیں، اناج ہے، پینے کے لیے پانی ہے، سانس لینے کے لیے ہوا ہے، اور انسان کے لیے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے، انسان کو سر چھپانے کے لیے چھت ہے، اوپر آسمان ہے، راستہ بتانے کے لیے ستارے ہیں، دن رات کا نظام ہے کہ روزانہ پابندی سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق سورج کو کام پر لگا رکھا ہے کہ برابر دن ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر دن ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے. دن کی گرمی اور اجالے میں انسان اپنی دنیا کے کام کرتا ہے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے روشنی پاتا ہے، اپنی زندگی کی قوت کے لیے حرارت پاتا ہے، اور پھر رات ہوتی ہے تو دن بھر کا تھکا ہوا انسان اپنے گھر لوٹتا ہے اور آرام کرتا ہے، اس کو نیند ملتی ہے، اس کا جسم اس تھکن کو دور کرتا ہے جو دن بھر کی تھکن اس کو اپنی کوششوں سے ملی تھی. پھر اگلا دن جب آتا ہے تو نیند سے بیدار ہو کر پھر اسی طرح سے فریش آدمی واپس اپنے کام پر لگ جاتا ہے. ایک ایسا جسم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے جو انسان کی دنیاوی اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے بہترین ڈھانچہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے. ایک ایسا جسم دیا کہ جس سے بہتر جسم کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے. آپ سوچئے، سر برابر اوپر ہے، جس میں آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، منہ میں زبان ہے، دانت ہیں، سر میں کان ہے. یہ بہترین اعضاء انسان کے جو انسان کی اہم ترین ضرورت کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے سب سے اوپر حصے میں اس کو رکھا ہے. پھر ہاتھ ہیں، پھر اس کے بعد پاؤں ہیں. اگر آپ سوچیں تو نئے سرے سے سوچنے والے کے لیے یہ تعجب اور شکر کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن چونکہ ہم ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے اس کے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے اس سے تعجب ختم ہو جاتا ہے، اس سے شکر ختم ہو جاتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر ہاتھ کی جگہ پاؤں ہوتے اور پاؤں کی جگہ ہاتھ ہوتے تو انسان کیا کرتا، اور اگر سر اوپر کے حصے میں ہونے کی بجائے نیچے کہیں اور ہوتا تو انسان کیا کرتا. آنکھیں بھی آگے ہیں، ناک بھی آگے ہے، منہ بھی آگے ہے. اگر کھانا کھانا ہوتا اور کہیں اور منہ ہوتا، ناک کہیں اور ہوتی، زبان کہیں اور ہوتی، آنکھیں کہیں اور ہوتی، تو ایک لقمہ کھانے کے لیے، ایک لقمہ بنانے کے لیے ایک آدمی کو کئی سٹیپس پار کرنے پڑتے ہیں. یہاں سے بنا کے دیکھنا پڑتا، ہاں صحیح ہے، پھر یہاں سے سونگنا پڑتا، ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد کہیں سے چبا رہا ہے. اب بتائیے اللہ نے کتنا بہترین ڈھانچہ انسان کو دیا کہ برابر آنکھیں بھی سامنے ہیں اور زبان بھی سامنے ہے. اگر زبان پیچھے ہوتی، آنکھیں سامنے ہوتی، تو ایک انسان کیسے بات کرتا، کیسے کسی کو دیکھتا، کیسے کھاتا، کیسے پیتا، کیا کرتا؟ انسان کے جسم میں فولڈ ہیں، آدمی کا ہاتھ بھی مڑتا ہے اور پاؤں بھی مڑتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس بنانے والے نے کتنی اچھی طرح سے انسان کو بنایا کہ پاؤں پیچھے کی طرف مڑتے ہیں اور ہاتھ آگے کی طرف؟ کبھی سوچا ہے اس کے اوپر؟ ایسا کیوں ہے؟ کہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے اور ہم نے کبھی اس کو سوچا نہیں، ماں باپ نے بھی نہیں سوچا، اولاد نے بھی نہیں سوچا کہ بدن کا ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک کوٹھری میں بچہ پڑا ہوا ہے اور 9 مہینے تک اندھیرے میں ایک قید خانے میں پڑا ہوا ہے اور کوئی ہاتھ اس کو چھونے والا نہیں، ڈاکٹر صرف باہر سے بتا سکتا ہے سونوگرافی کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے، کسی کو معلوم نہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا خون کا دھبا، ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا بڑھتے 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 ایک عورت کے پیٹ میں، کہ ضروری نہیں کہ وہ عورت پڑھی لکھی عورت ہو، ایک ان پڑھ عورت ہو یا پڑھی لکھی عورت ہو، غریب ہو یا امیر ہو، غریب ہو یا امیر ہو، اس کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے کا مرحلہ طے کر کے جب باہر آتا ہے تو ایک بے جان چیز اتنی عمدہ چیز ہوتی ہے کہ ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ کیسا ڈھانچہ ہے جو اللہ کسی کے چھوئے بغیر ماں کے پیٹ میں بناتا ہے؟ آپ نے کبھی ایسی کوئی مشین دیکھی ہے جس میں سے وہی مشین باہر نکلتی ہے؟ کتنی عجیب چیز ہے کہ کوئی مشین بنانا ہو تو اس کے مختلف پارٹس یہاں وہاں سے جمع کر کے ان سب کو جوڑ توڑ کے ایک مشین بنانی پڑتی ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ماں کا پیٹ ہے، اندر کوئی ہاتھ نہیں، کچھ نہیں، اپنے آپ بن رہا ہے، کوئی بنانے والا ہے جو اپنی قدرت سے اس کو بناتا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے ایک پھول جیسا بچہ باہر آتا ہے۔ کسی کو لڑکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کسی کو لڑکا عطا فرماتا ہے، اور برابر عالم کا بیلنس چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی سال 2-3 سال سے صرف لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں لڑکیاں غائب، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس کے اوپر کہ برابر لڑکا لڑکی، لڑکا لڑکی، برابر ایک بیلنس چلتا رہتا ہے تاکہ کائنات کا، زمین کا نظام برابر چلتا رہے، جوڑے ایک دوسرے کو ملتے رہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کیسا مخلوق کو بناتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ہاتھ آگے کیوں مڑتا ہے؟ اگر ہاتھ پیچھے مڑتا اور پاؤں آگے مڑتا آپ چل کیسے سکتے، آپ کھا کیسے سکتے؟ کھانے کے لیے، کچھ کام کرنے کے لیے ہاتھوں کا مڑنا ضروری ہے اور یہ آگے کی طرف مڑنا ضروری ہے، لیکن پاؤں کا پیچھے کی طرف مڑنا ضروری ہے، اس لیے کہ بھاگتے ہوئے آدمی کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ پاؤں اگر گھٹنے میں مڑے ہوئے نہیں ہوتے تو ایک انسان کے لیے چلنا بھی ناممکن ہو جاتا۔ جب پاؤں میں پلاسٹر لگتا ہے، وہ بھی ایک پاؤں میں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ چلنا کس کو کہتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے پر ڈھالا ہے، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ آنکھوں کو آپ دیکھیے کہ برابر آدمی رات میں سو رہا ہے تو اپنے آپ بند ہے، اور دن میں بات کر رہا ہے تو کھلی ہے، اور پلک جھپکنے کا وقت اتنا کم ہے کہ جس سے دیکھنے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے، اور وہ ضروری ہے، اس لیے کہ آنکھ میں جو کچرا اور جو بھی خرابی پیدا ہونے کے یا سوکھنے کے امکانات ہوتے ہیں، آنکھ برابر بند چالو، بند چالو ہوتی رہتی ہے اور آنکھ صاف ہوتی رہتی ہے۔ کس نے بنایا؟ انسان کو اجازت نہیں لیتی آنکھ کے بند ہو کے نہیں، اپنے آپ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آدمی بات کرتا رہتا ہے، حلق سے لعاب اپنے آپ آتا رہتا ہے، حلق سوکھتا نہیں ہے، گھنٹوں آدمی بات کرتا ہے۔ گرمی میں آدمی ہو، جسم میں برابر پسینہ آ کر جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے، کھانا آدمی کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اندر جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں اندر کیا ہو رہا، معلوم بھی نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا پیٹ میں جاتا ہے، اتڑیوں میں کہاں کہاں سے گزر گزر کر اس کے جسم کے لیے خون بنتا ہے، اس کی غذا میں سے اس کے لیے طاقت بنتی ہے، اور جو بچا ہوا کچرا ہے باہر آ جاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے راستہ بنایا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو، وہ نہیں ہوتا تو کیا کرتا انسان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا پلایا, اس کھانے کو کھانے لائق ہضم ہونے لائق بنایا, وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا, اور اس کے نکلنے کا بھی راستہ بنایا. کسی آدمی کا پیشاب بند ہو جائے, آپ بتائیے ڈاکٹر کتنا پیسہ لیتا ہے اس سے, اور روزانہ جو ویسے ہی استعمال کر رہا ہے آرام سے پیشاب پاکانے کی حاجت کو جاتا ہے آتا ہے, اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت لیے ہوئے ہے, اللہ نے کبھی اس کو خرچ نہیں بھیجا. ایک آدمی سانس لے رہا ہے, کہیں بھی جائے, گھر میں جائے, مسجد میں جائے, بازار میں جائے, پیڑ کے نیچے ہو, پہاڑ پر ہو, ہوا برابر اس کے پاس پہنچ جائے, اس کی ضرورت کی چیز اس کے پاس آتی ہے, اور ناک سے سانس لے رہا ہے, پھیپڑوں میں جا رہی ہے, صاف ہو کے پھر سے جسم کا نظام چل رہا ہے, خون جسم میں دوڑ رہا ہے, اس کا برابر ایک نظام چل رہا ہے, اس سے پوچھ کے نہیں چل رہا ہے. اگر اس سے پوچھ کے چلے تو یہ مر جائے, اگر اس سے پوچھ کے چلے, دل اگر دھڑکتے دھڑکتے ہر 15 منٹ کے بعد پوچھے آگے دھڑکوں, آدمی کبھی بھول جائے, رک جائے گا. اللہ نے کچھ چیزوں کو اس کے تابع نہیں کیا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر, کہ چاہے سو رہا ہو, جاگ رہا ہو, بات کر رہا ہو, دل اپنا کام چپ چاپ کر رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے اس کا, جسم میں خون اپنے آپ چکر لگا رہا ہے, اسے پوچھ کے نہیں کرتا ہے. کھانا کھایا ہو, اپنے آپ ہضم ہو کے غذا بن رہا ہے, اس سے پوچھ کے کچھ نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں کیسا نظام ہے کہ اس خالق اور مالک کا احسان انسان نہیں مانے, جس نے اتنا سب کچھ دے دیا اور انسان سے اس کے بدلے کچھ نہیں لیا, کتنا بڑا احسان اللہ تعالی کا ہے. اور احسان کرنے والے کا احسان نہ ماننا ایسی بری چیز ہے کہ یہ سزا کے لائق ہے. ایک آدمی راستے پہ آپ کو مل جائے اور آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے, آپ چکر یہاں لگا رہے, کسی سے پوچھا آپ نے, وہ آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا, میں آپ کو چھوڑتا ہوں چلیے, اور آپ کو راستے میں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر چھوڑ دیے, یہاں سے سیدھا جائیے, بائیں جائیے, دائیں جائیے, اور اس کے بعد اتر کے پیدل چلا جائے, آپ کتنی قدر کرو گے اس آدمی کی؟ کوئی آدمی ہے کچھ کھا رہا ہے, آپ کو بھوک لگی ہے, ٹرین میں آپ ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, پیسے ہیں لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں, گاڑی رکنے والی نہیں ہے, وہ اپنے کھانے میں سے آپ کو دے اور خود کم کھا لے, آپ کتنا احسان اس کا مانو گے؟ کتنے لوگ ہیں جن کی زبان سے ایسے مواقع پر نکلتا ہے, آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. ایک احسان کسی انسان نے کیا ہے, وہ بھی تھوڑا سا, اس کے بارے میں دل میں جذبات ہیں, آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. اور اس اللہ کے بارے میں کیا جذبات ہیں جو زندگی بھر احسان کر رہا ہے, لیکن کتنی آسانی سے اس کو بھول جاتا ہے, کتنی آسانی سے انسان اس اللہ کو بھول جاتا ہے جس نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان احسانات کے گننے کے لیے ایک اور احسان اللہ کا ہے, گننے کی صلاحیت کا دینا, اور ان احسانات کی قدر کرنے کا جذبہ انسان میں آنا, وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے, وہ بھی اللہ تعالی کی دی ہوئی صلاحیت ہی سے آدمی کر سکتا ہے کہ اللہ کے احسان کو پہچانے اور اس کو سمجھے. کیا کچھ اللہ تعالی نے نہیں دیا ہے, توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ توحید یہی ہے کہ ایک انسان اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کے سلسلے میں اس بات کو مانے کہ یہ ساری نعمتیں صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہیں, اور پھر جو جذبہ شکر اس کے دل میں پیدا ہوا ہے اس شکر کے جذبے کو اللہ ہی کے آگے ڈالے, اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال کر اللہ تعالی کے احسان کا اس طرح سے بدلہ دینے کی کوشش کرے, حالانکہ یہ بھی اس کا بدلہ ہو نہیں سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی خبر سنتے, خوشی کی خبر سنتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں, کہ اللہ کی نعمتوں کا بدلہ ایک انسان چکا نہیں سکتا ہے, لیکن اس کے جواب میں ایک انسان اپنے وجود کو اللہ کے آگے ڈال کر اس بات کا اعتراف کر سکتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہے, تیرے دیے بغیر مجھ کو کچھ نہیں مل سکتا ہے, اور صرف تو ہی ہے جس سے ملنے والا ہے, تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے, باقی سب باقی سب چاہے جن کے پاس جو کچھ بھی ہو سب کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر محتاج ہیں, چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو, امیر ہو, مالدار ہو, کچھ بھی ہو, جس کو جو ملا ہے سب اللہ کی طرف سے ملا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور لوگوں کا حال کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو, فقیر ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم فقیر ہو اللہ کے آگے, محتاج ہو, یہ تو اللہ ہے. واللہ هو الغنی الحمید, یہ اللہ ہے جو غنی ہے اور حمید ہے, غنی ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, اس کو کسی کی احتیاج نہیں, کسی کی حاجت اس کو نہیں ہے. اور حمید ہے, تعریف کے لائق ہے کہ غنی ہونے کے باوجود وہ بندوں سے اعراض نہیں کرتا ہے بلکہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے, بندوں کے حالات دیکھتا رہتا ہے, جب وہ اس کو پکارتے ہیں ان کی پکار کو سنتا ہے اور جو وہ مانگتے ہیں ان کو دیتا ہے, وہ اتنا دینے والا ہے اور اتنے احسانات اس کے بندوں پر ہیں کہ بندے اس کا شکر کرتے ہیں واقعی جو اس نعمت کو پہچانتے ہیں. واللہ هو الغنی الحمید, جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اس میں اکڑ آ جاتی ہے, وہ اپنے سے کمتر کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے بلکہ اپنے آپ کو ان سے دور کر کے ان کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ان کو اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اس کے قریب آئیں, وہ ان کو قریب آنے نہیں دیتا ہے. ایک مالدار آدمی جس کے پاس سب کچھ ہو وہ کسی غریب کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا ہے, اس کی شان میں کمی ہوتی ہے, اس کے گمان میں. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب آئے تاکہ بندے کو وہ نعمت ملے جو اللہ کے قرب کی بجائے کہیں نہیں مل سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ, سجدہ کر اور اللہ کا قرب تلاش کر, اللہ کے قریب ہو جائے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے سلسلے میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان, اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے فَإِنِّي قَرِيب, میں تو قریب ہوں, میں تو قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری پکار کو سنیں, میں ان کی پکار کو سنتا ہوں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں, مجھ پر یقین رکھیں تاکہ یہ صحیح راہ پائیں, صحیح منزل تک پہنچ پائیں. تو اللہ تعالی کے احسانات بندوں پر اتنے ہیں کہ بندے گن نہیں سکتے ہیں. اور توحید یہ ہے کہ ایک آدمی ان احسانات کے شکر کے طور پر اللہ کے آگے جھکنے والا بنے, وہ اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام صرف اور صرف اللہ تعالی کو دے, اللہ کی بڑائی اس کے دل میں اتنی بسی ہوئی ہو کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اللہ والا معاملہ کرنے سے وہ شرمائیں, گھبرائیں, وہ کبھی ایسا نہیں کرے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خود فرمایا اپنے رب کی بڑائی بیان کر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تین باتیں اور بہت جامع آیات میں سے ایک آیت یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تین باتیں یہاں پر فرمائی, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اے نبی آپ کہیے کہ تمام تعریف اور تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے. نمبر ایک, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. نمبر دو, ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور اس کی بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل, اور ایسا بھی نہیں کہ کمزوری کے سبب کوئی اس کا ساتھ دینے والا ولی ہے, مددگار ہے. وکبرہ تکبیرہ, تو پھر تم اس کی بڑائی ہی بیان کرو. دیکھیے کوئی بادشاہ ہوتا ہے, اب بادشاہ کی بادشاہی ہوتی ہے, اب بادشاہ کی ایک عمر ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو موت آتی ہے. اب اس کی موت کے بعد حکومت کو چلانے والا کوئی ہونا چاہیے. عام طور سے بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا اس کی جگہ پر بیٹھتا ہے. بادشاہ کی زندگی میں اس کو پرنس کہتے ہیں, بادشاہ کے بعد اس کو کنگ کہتے ہیں. بادشاہ کے مرنے کے بعد کوئی اس کی جگہ پر آتا ہے, اور عام طور سے اولاد اس کی جگہ پر آتی ہے. اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. هو الاول والآخر, وہ پہلا ہے جس سے پہلے کوئی نہیں, وہ آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے, اس کو موت نہیں. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اے نبی آپ اس ذات پر بھروسہ رکھیں جو زندہ ہے, لیکن زندہ ہے, زندہ مرتا بھی ہے. اللہ ایسا زندہ ہے جو زندہ ہے, علی الحی الذی لا یموت, جو زندہ ہے جس کو موت نہیں آنے والی ہے. ایسا کوئی ہے کیا کہ جو زندہ ہو لیکن زندگی کے بعد فلاں پہ بھروسہ رکھا آپ نے, کوئی کہہ دے کہ کل آ جائیے آپ کا کام ہو جائے گا, میں ہوں نا, آپ خوشی خوشی اپنے گھر گئے, رات میں 3 بجے آپ کو فون آیا کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی, سارا کام آپ کا اٹک گیا. اس نے زندگی میں آپ سے وعدہ کیا لیکن موت آ گئی. اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ اس کو موت نہیں ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اے نبی آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے, اس پر اپنے مسائل کے حل کے اعتبار سے اعتماد کیجئے کہ جو زندہ ہے اور جس کو موت نہیں آنے والی ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ, اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے, اس کی تو بیوی بھی نہیں ہے. اولاد کیسے ہوتی ہے؟ بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی. اللہ کو بیوی ہی نہیں, اللہ کو اس ساری چیز کی, ان تمام چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. نہ اللہ کو بیوی کی ضرورت ہے, نہ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہی ہیں. وہ اللہ کے آگے سب کے سب بندے ہیں, ساری مخلوقات اللہ کی بندی ہیں, سب بندے ہیں اللہ کے. زمین و آسمان, سورج چاند ستارے, یہ معبود نہیں ہیں. ان کے آگے جھکنا, ان کے آگے ہاتھ جوڑنا, ان سے مانگنا, یہ دینے والے نہیں ہیں, یہ خود قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں. یہ پابند ہے, یہ پابند ہے, یہ اکیلا اللہ ہے جو کسی کا پابند نہیں ہے, جو چاہے کرتا ہے. فعال لما یرید, جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا ہے کیوں کیا ایسا, جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہاں جو پوچھنے والے ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ کس بنیاد پر کر رہے ہو, ان سے ان کی زندگی کا اعمال کا حساب دیا جانے والا ہے. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور وہ جو کرتا ہے اپنی حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں, اس کو موت نہیں آنے والی, وہ زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اور یہ تمام مخلوقات, سورج چاند ستارے, یہ سب مخلوق ہیں, یہ بنائے ہوئے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اس کی نشانیوں میں سے ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ اللہ نہیں ہے, اللہ کی اولاد نہیں ہے, اللہ کا امیج نہیں ہے, اللہ کی تصویر نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ ہے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اللہ سب کا مالک ہے, سب کا خالق ہے, یہ تو سب غلام ہے اللہ کے. سورج اللہ کا غلام ہے, چاند اللہ کا غلام ہے, ذرہ ذرہ اللہ کا غلام ہے, وہ اللہ کے حکم پر چل رہا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اس کی نشانیوں میں سے اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, رات اور دن, وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج اور چاند. رات دن سورج چاند سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, نشانیوں میں سے ہیں یعنی اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہیں. ان کو دیکھ کے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا علم والا ہے, اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے, اللہ تعالیٰ کتنی حکمت والا ہے, اللہ تعالیٰ کتنی رحمت والا ہے. چاروں چیزیں ہیں, سوچئے کبھی اس پر. اللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کائنات کا نظام پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس کا بنانے والا بڑا علم والا, بہت حکمت والا ہے. جو چیز بنائی جیسی بنانی چاہیے تھی ویسی ہی بنائی, ہر چیز کو جو کا تو بنایا ہے. اب بتائیے, بارش اوپر سے ہوتی ہے اور اناج نیچے اگتا ہے, ایسا کیوں الٹا ہوتا؟ تو اگر بارش نیچے سے ہوتی اور آسمان پر جا کر اناج توڑ کے لانا پڑتا, کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جو بنایا بڑی حکمت سے بنایا ہے, اور یہ اس کی رحمت ہے. کیوں کیا اس نے؟ کیا انسان نے اللہ کے لیے کچھ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے انسان نے, اللہ کو کچھ نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دیا ہے. جمیع منہ, اللہ نے کہا ہے کہ سب اللہ کا اپنی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا احسان ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر ہی کیا ہے. سورہ فاتحہ میں ابتدائی سورت میں ہی آدمی پڑھتا ہے الرحمن الرحیم, وہ بڑا بڑا مہربان ہے, نہایت رحم والا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے سب کچھ عطا کیا ہے, اس کی قدرت ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اس رب کا, اس مالک کا باندھا ہوا نظام ہے, اس کا اندازہ ہے جو بڑا زبردست غلبے والا ہے اور بہت علم والا ہے. تو ایک تو یہ الذی لم یتخذ ولدا, کہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا, اس کے کوئی اولاد نہیں ہے. اور اللہ تعالی کے اولاد ماننا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے, یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. دوسرے, چلو اولاد نہیں ہے کہ بعد میں اس کے کوئی نظام چلائے, لیکن اس کا کوئی پارٹنر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے دوسری چیز کی بھی نفی کر دی کہ پوری حکومت کس کے قبضے میں چلی جائے, اولاد کے ہاتھ میں چلی جائے پوری حکومت, چلو ایسا تو نہیں ہے, لیکن کیا ایسا ہے کہ حکومت کا کچھ حصہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو, کوئی اور اس کا پارٹنر ہو؟ تو اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, کہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے, ذرہ برابر بھی کوئی اس کی حکومت میں اس کا شریک نہیں ہے, ساری چیزوں کا وہی اکیلا مالک ہے, اس نے کسی اور کو مالک نہیں بنایا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اس کی حکومت میں, اس کی بادشاہی میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. چلو شریک نہیں ہے, لیکن مدد کی ضرورت تو پڑتی ہوگی, اتنا بڑا نظام چلانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسا کمزور نہیں ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ, ایسا بھی نہیں ہے کہ کمزوری یا عاجزی کی وجہ سے کسی مددگار کی اس کو ضرورت ہو, مددگار کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. ایسے رب کو ہم مانتے ہیں, ایسے خالق کو, ایسے معبود کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے, ذرہ ذرہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے, اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, وہ زندہ ہے لیکن کھانے پینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا ہے. اس کو کھانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی چیز آپ اس کے سامنے رکھ دیں, اس کو ضرورت نہیں ہے. جو کھانے کی ضرورت رکھتا ہے وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے, وہ گاڈ بننے کے لائق نہیں ہے. اس کو خدا معبود نہیں بنایا جا سکتا ہے جو کسی چیز کا محتاج ہو. معبود بننے کا حق وہی رکھتا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد, اللہ وہ ہے جو الصمد ہے. الصمد کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے مختلف اقوال اس میں ذکر کیے ہیں, جس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سب کو اس کی ضرورت ہے, اپنی حاجتوں کے پورا کرنے میں, اپنی زندگی کے مسائل کے حل میں, اپنی مصیبتوں کے حل میں, اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے کے اعتبار سے سب کو اس کی ضرورت ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی اپنے ذہن میں بات رکھتا ہو ہماری عبادت کی تو اللہ کو ضرورت ہے, تو ایسا انسان نا سمجھ ہے. اللہ کو ہماری کسی نیکی, کسی عبادت, کسی سجدے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سجدہ ہمارے لیے کام کا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, کہ تم اگر نیکی کرتے ہو تو یہ نیکی تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے, کہ اس نیکی کے ذریعے سے اللہ تعالی راضی ہوگا, اللہ کا قرب ملے گا, دنیا میں اللہ کی طرف سے خیر ملے گی, مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے فلاح اور نجات اور کامیابی اور جنت ملے گی. نیکی جو بھی آدمی کرتا ہے اللہ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے کہ ان نیکیوں کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار بناتا ہے. تو یہ اللہ ہے, وہ کبیر و تکبیرا, اور تم اس کی بڑائی بیان کرو, خوب بڑائی بیان کرو. وہ ہے بڑا, انسان بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے, وہ بڑا ہے نہیں. اس کی شروعات ماں کے پیٹ کی اندھیریاں اور اس کا خاتمہ قبر کا گڑھا ہے. وہ کتنا بھی بڑا بنے وہ مٹی میں ملنے والا ہے, وہ مٹی میں مل کے ختم ہونے والا ہے. بڑائی اگر ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے, اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں جو زمین پر چلے پھرے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ قابل احترام ہیں, ان کا احترام کرنا چاہیے. اللہ کے جتنے ولی گزرے ہیں ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے, لیکن اللہ کا مقام ان کو نہیں دیا جا سکتا ہے, اللہ کی کسی خصوصیت میں ان کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے, اللہ کے اوصاف ان کو نہیں دیے جا سکتے ہیں, اللہ تعالی کا حق ان کو نہیں دیا جا سکتا ہے, اللہ تعالی کا حق ان کو نہیں دیا جا سکتا. کوئی آدمی ہے ماں باپ کی بہت عزت کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے, کیا ماں باپ کو سجدہ کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے. کوئی کرے گا تو مولوی صاحب فوراً کہیں گے شرک کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق ہے, سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن سورج چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ, بلکہ اس اللہ کو تم سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر واقعی تم اس کے بندے ہو, اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, اس کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, تو تم پھر کس کی عبادت کرو؟ اللہ ہی کو سجدہ کرو, اللہ کے بندوں کو سجدہ مت کرو. تو سماج میں سب سے بڑی اچھائی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالی کے احسانات کو مان کر اللہ کی توحید اختیار کرنا ہے, اللہ کا حق اللہ کو دینا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے سواری پر, اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے. آپ نے تین بار ان سے پوچھا یا معاذ, اے معاذ, اور ہر مرتبہ یہ کہتے رہے لبیک یا رسول اللہ سعدیک, اللہ کے رسول حاضر ہوں, حکم فرمائیے. آپ نے کہا اے معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اے معاذ کیا تم کو معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب تھا، صحابہ جب نہیں جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال پوچھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ کچھ سکھانے کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا اے معاذ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ایک بندے اللہ کی عبادت کریں، عبادت چھوڑے نہیں، عبادت کریں، لیکن کرنے والے کے لیے دوسرا فتنہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی کہا کہ پھر اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ، اللہ اس بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا حق ہے بندوں پر کہ بندہ صرف اللہ کا بندہ بنا رہے، وہ بندگی کو بانٹنے والا نہ بنے، وہ جھکے تو اللہ کے آگے جھکے، وہ اپنا سر اسی کے آگے زمین پر رکھے جو اس سر کا بنانے والا ہے، وہ اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جس نے اس کے ہاتھ بنانے سے پہلے اس کو سب کچھ عطا کیا تھا، جس نے ماں کے پیٹ میں رکھ کر اس کو ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ وہ اگر اپنی کوئی عبادت کرتا ہے تو اس میں اللہ ہی کے لیے عبادت کرے اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، اسی کا نام توحید ہے۔ اور توحید سب سے بڑی حقیقت ہے کائنات کی، اور سب سے بڑا جھوٹ کائنات کا اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، سب سے بڑا جھوٹ اگر ہے تو وہ شرک ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے میں، اللہ کے معبود ہونے میں، یا اللہ تعالی کی صفات میں کوئی انسان اللہ جیسا کسی کو مانے یا اللہ کا حق کسی اور کو دے دے، اس کا نام شرک ہے۔ ساری کائنات کا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، لوگوں کو نعمتیں عطا کرنے والا، چاہے اولاد ہو یا بیماری اور شفا ہو یا رزق ہو، جو کچھ نعمتیں انسان کو ملتی ہیں ان کا عطا کرنے والا، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا، زندگی موت کا دینے والا، سارے نظام کا چلانے والا، سورج کا نکالنے والا، موسموں کا بدلنے والا، یہاں تک کہ ایک دھول کا ایک ذرہ یہاں سے اڑ کر وہاں جاتا ہے، ان ساری چیزوں کا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ ہے۔ اگر اس کے سوا اگر کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں فلاں صاحب ہیں، کہ اگر وہاں کی انگوٹھی پہن لیں، وہاں کی انگوٹھی پہن لیں، وہاں کا کڑا بازو پر باندھ لیں، وہاں کا ناڑا گردن میں باندھ لیں تو پھر شفا ملتی ہے، اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس نے شفا دینے کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا، ہمارے یہاں پر اس کو تعویذ کہا جاتا ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، امام احمد نے اس کو روایت کیا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا ایک آدمی کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو، کتنے لوگ ہیں سال میں ایک بار ریچھ لے کر ایک آدمی آتا ہے، بھالو، اور اس کے بال توڑ کے عورتیں اس سے لیتی ہیں اور وہ باندھ کے بچے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ بچہ ڈرتا ہے یا شرارت کرتا ہے یا اس کے لیے فائدے کے لیے ہم ڈال رہے ہیں۔ اب بتائیے ایک جانور کے بال ایک انسان کے گلے میں ڈال کر اس کو مہذب بنانے کی کوشش کتنی غلط ہے. جانور کے بال سے انسان کو شفا مل سکتی ہے، ایک دھاگے سے انسان کو شفا مل سکتی ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ان تمام چیزوں میں ایک آدمی اگر ان کا اعتقاد رکھتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں جو دور سے ہماری پکار کو سن لیتے ہیں، ہمارے مسائل کو حل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ کہیں سے بھی پکارو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اور جانتا ہے اور اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی سجدے میں اپنا سر اگر اللہ کے سوا کہیں اور رکھتا ہے، اللہ کی بجائے کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بجائے کسی اور سے دعا کرتا ہے، اللہ کی بجائے کسی اور کے نام کی نظر کرتا ہے، اللہ کی بجائے اگر کسی اور کے ہاں قربانی کرتا ہے، کسی اور کو کچھ کرنے کے لیے جانور دبا کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہیں اور یہ شرک اکبر ہے. یہ شرک اکبر ہے، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اور ایک بہت بڑا شرک اور شرک کا ڈھانچہ جو عام طور سے پہلے بھی اور آج بھی قائم ہے، وہ وسیلے والا شرک ہے، جو عام طور سے بہت سارے لوگ اس میں مبتلا تھے اس زمانے میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے، اللہ کے سوا اپنے کام بنانے والے کچھ اور لوگ بنا رکھے ہیں، کچھ اولیاء بنا رکھے ہیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، ان کا کہنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان بتوں کی، ان بزرگوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں. یہ بزرگ، یہ بت، یہ ساری چیزیں ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ اللہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کو اور کسی ناشکرے انکار کرنے والے کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، اور اس کی جتنی برائی بیان کی جائے کم ہے، بہت ساری باتیں سلسلے میں ہیں، لیکن اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کو جھوٹا قرار دیا اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ناشکرا اور منکر اور انکار کرنے والا قرار دیا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو شرک سے متعلق تھیں. ایک آدمی کے لیے اس کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والا بنے، اللہ کا بندہ بنے. قرآن کریم میں ہم کو سورۃ الفاتحہ میں بار بار یہ نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایک مسلمان جب زبان سے کہہ رہا ہے نماز میں تو وہ سمجھ کے کہے کہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو بات اللہ کے سامنے باوضو قبلہ رخ ہو کر آدمی ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے، حیا کرے اللہ تعالی سے کہ یہ کہنے کے بعد جب پیٹ پھیر کے مڑتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت میں بھی شرک کرتا ہے اور مدد بھی اوروں سے مانگنے والا بنتا ہے. کتنی شرم کی بات ہوگی ایک مسلمان. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور توحید پر جینے کی اور اسی پر مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.